दिल को आओ कर ले रोशन,
दिल को आओ कर ले रोशन,
आओ सीखे दीन की बातें, आओ सीखे दीन की बातें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम दीन की बातें लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अपने करीम रहीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अकदस पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने के ताल्लुक से एक हदीस मुबारक सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्मा सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और इन दुरूद पढ़ने वालों को पहचानता भी हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम। मेरे मदरी चैनल के नाजरीन, दीन की बातें, काम की बातें, निजात की बातें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बातें। आप देखते होंगे कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल पे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ता है। अब ये फ़ैसले मुख्तलिफ नौईयत के होते हैं। ख़ानदानी मामलात में फ़ैसलों की सूरत होती है, पंचायत बाज़ औक़ात बाज़ कबाइल में बाज़ एरियाज़ में मुकर्रर की जाती है, ये फ़ैसले करती है। नज़ाई मामलात में फ़ैसले किए जाते हैं, कारोबारी मामलात में फ़ैसले किए जाते हैं, कोर्ट कचहरी का निज़ाम अपनी जगह पर है, लेकिन कई एक केसेस, कई एक मामलात इस तरह के हैं कि जो कोर्ट कचहरी की तरफ नहीं बढ़ते और वो कोर्ट कचहरी की सतह के होते भी नहीं हैं। और हम निचली सतह पे, निजी सतह पे, ख़ानदानी सतह पे, अपने घर की सतह पे उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ फ़ैसले कर रहे होते हैं। फ़ैसला करने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इससे मिलते जुलते कई एक मौजूदात पर कुछ बातें आपकी खिदमत में आज पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम दीन की बातें, ये बुज़ुर्गों के मदनी चैनल का प्रोग्राम है। हमारे साथ माशाअल्लाह बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन्हें अपनी रहमत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु तादम ज़ीस्त, यानी जब तक दम में दम है अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए रखें। ईमान पर जिये, ईमान पे दुनिया से जाएं। अल्लाह पाक अपनी रहमत का मामला फरमाए। आइए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ।
शरीयत में मुख्तलिफ जराइम की मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, इसमें क्या हिकमत है?
शरीयत मुतहरा ने मुख्तलिफ जराइम में मुख्तलिफ तरह की सज़ाएँ ज़िक्र फरमाईं, इन सज़ाओं में क्या हिकमत? मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि शरीयत मुतहरा उन चीज़ों के बारे में कोई ना कोई फ़ैसला फरमाती, इस फैसले में मुख्तलिफ तरह की हिकमतें हुआ करती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं दो मकामात कुरान के आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने चोरी की सज़ा देकर फरमाई, अस्सारिकु वस्सारिकातु फक्ताउ अयदियहुमा, चोरी करने वाला और चोरी करने वाली इनका हाथ काटा जाए। अगरचे बाकायदा इसमें फिर वो तफसील जिक्र फरमाई गई कि किस चोरी में हाथ काटा जाएगा, कितनी चोरी में हाथ काटा जाएगा, हर चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन शरीयत मुतहरा ने एक हुक्म जिक्र फरमाया। चाहे इसी तरह एक आयत करीमा है, सूरह मायदा की आयत करीमा है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने फरमाया, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलह व यसअऊना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया वलाहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने जिक्र फरमाया कि उन लोगों की जजा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ते हैं, ज़मीन में फसाद बरपा करते हैं, ان کی سزا پھر شریعت مطہرہ نے ذکر فرمائی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ مزید کچھ اور چیزیں بھی ذکر فرمائی گئیں اپوزٹ سائڈ سے، یعنی ایک ہاتھ دوسرا پاؤں یہ کاٹ دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کی پوری پھر تفصیل ہے جس تفصیل میں یہ چیزیں ذکر فرمائی گئیں کہ اس نے چوری کی ہو، یا بعض اوقات پھر ہوتا ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ ہوتا ہے، فساد برپا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، اور یہ بندہ اس کیفیت کا ہوتا ہے کہ اگر اس کو قابو نہ کیا گیا تو یہ فساد در فساد برپا کرتا چلا جائے گا، اور اہل علاقہ کے لیے بھی چین سکون کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ باقاعدہ کافی ساری تفصیل اس کے تحت ذکر فرمائی گئی۔ تو اس میں پھر ذکر کیا گیا یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، یا یہ کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا دنیا کی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے دو باتیں ذکر فرمائی گئیں، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ڈاکہ ڈالنے والا اور فساد برپا کرنے والا اور جو اس طرح کا ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ دو تین چیزیں ذکر فرمائی۔ اگر باقاعدہ سے ان سزاؤں کے نفاذ کا سلسلہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جائے نا اور چوری کرنے والے کو یقین ہو کہ میں پکڑا گیا تو مجھے یہ سزا ملے گی، تو کبھی بھی چوری کرنے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اگر میں نے یہ جرم کیا تو یہ سزا مجھے ملے گی، یہ پہلے ذہن میں ہوگا، اور یہ پتہ ہے کہ کوئی روح رعایت نہیں برتی جائے گی، جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس کے نفاذ کی صورت ہوگی۔ تو باقاعدہ سے یہ جرم کرنے کی طرف بڑھنے والا، یہ اس خطا کا ارتکاب کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا، یہ سوچے گا اور یہ رک جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے جتنی بھی سزائیں ذکر فرمائی ہیں نا، اگر باقاعدہ سے ان سزاؤں کا نفاذ ہو تو جرائم دم توڑ جائیں، معاشرہ امن و آشتی کا ایک مرکز بنے اور امن و آشتی کا ایک باقاعدہ سے نمونہ پیش کریں۔ آج بھی اگر دیکھیں تو اقوام عالم میں اس طرح کے انداز اپنائے جاتے ہیں، یہ ملکی قوانین جو بنائے جاتے ہیں، ملکی قوانین میں باقاعدہ جرائم کی سزاؤں کا تعین کیا جاتا ہے۔ جن جن ممالک میں باقاعدہ سے ان قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے وہاں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہاں چور دروازہ ہو اور چور دروازے سے نکلنے کا موقع بھی مل جاتا ہو اور پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سامنے فیصلہ کرنے والا میرا اپنا ہے، فیصلہ کرنے والا یہ نوٹوں کو دیکھ کر، نوٹوں کی چمک دیکھ کر بک جائے گا، فیصلہ کرنے والے کو خریدنا کو مشکل ہی نہیں ہے، تو بندہ پھر من مانی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو، ایک نچلے طبقے والے کو چونٹی کی طرح شاید مسل کے نکل جائے گا، اسے پتہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری معاشرے کو سکون کے ساتھ جینے کا ایک انداز دینے کا ایک طریقہ بتایا گیا، ایک حل ذکر فرمایا گیا۔
عوامی سطح پر عموماً پنچایت کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں قبائل کے بڑے، خاندان کے سربراہ، سرکردہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، تو ان کو فیصلے کرتے وقت کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟
اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ پیش نظر رکھنا لازمی ہے کہ جس طرح یہ ابھی جاوید بھائی نے بات دے کر فرمائی، شریعت مطہرہ کی سزاؤں میں حکمت کیا ہے، تو اس پر میں نے بطور مثال دو چیزیں قرآن پاک سے پیش کی نا، چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، زمین میں فساد برپا کرنے کی سزا۔ اچھا، یہ جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں، یہ اس طرح شریعت مطہرہ نے جو مزید حدود وغیرہ اور دیگر جو اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں، تو یہ سزا دینے کا حق یہ پنچایت کو نہیں ہے،
اللہ،
قبائل کے بڑوں کو نہیں ہے، خاندان کے بڑوں کو نہیں ہے۔ خاندانی طور پر جو فیصلے کیے جائیں گے نا، یا اپنے گھر کی سطح پر جو فیصلے کیے جائیں گے، وہ اس نوعیت کے اور اس کیفیت کے فیصلے کے جس میں سامنے والے کے بارے میں بالکل ایک لائن کھینچنی ہو، تو اس حد تک اختیار پنچایتوں کے پاس اور قبائل والوں کے پاس، فیصلہ کرنے والوں کے پاس نہیں ہوگا۔ ان سزاؤں کا نفاذ جو ہے نا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، وہ ان فیصلوں کا نفاذ کرے گا۔ اور جس طرح ابھی میں نے دو مقامات آپ کے سامنے پڑھے، تو ان دونوں مقامات میں ایک تفصیل ہے۔ جس طرح میں نے دوران گفتگو عرض کیا نا کہ ہر مال کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کہاں سے مال اٹھایا تو ہاتھ کٹے گا، کہاں سے اٹھایا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، تو اس کے تحت بھی پوری ایک تفصیل ہے۔ جس نے صرف اتنا سنا ہے کہ جناب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو وہ تو پتہ نہیں کس کس چیز پر ہاتھ کاٹنا شروع کر دے۔ ڈاکے کی سزا کی بات جس طرح کی گئی، تو اگر وہ نچلی سطح پر یوں اس انداز میں فیصلوں کا سلسلہ ہو تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس انداز میں یہ سلسلے شروع کر دیے جائیں۔ تو ایک تو یہ چیز پیش نظر رکھنی ہوگی، بقیہ جو احتیاطیں ہیں کہ کہاں کہاں کیا کس انداز میں کیا جائے۔ پنچایت جو ہوتی ہے نا، یہ بھی نظام کو درست انداز میں لے کر آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ خاندانی سطح پہ جو فیصلوں کا سلسلہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی معاملات میں بہتری لانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ خاندان ایک انداز میں ایک ہی ٹریک پر رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو اس میں ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا جو شریعت مطہرہ بیان فرماتی ہے۔ کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہیں جن میں شریعت مطہرہ نے لائن کھینچی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والا سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ عالم ہو، اسے پتا ہو کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، اپنی طبیعت اپنی کیفیت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ چاہے ایک انداز فیصلوں کا یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، تو چہرہ دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ سے کچھ چیزیں ذکر فرمائی گئیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں، کتبت ابی و کتبت لہ الی عبد اللہ ابن ابی بکرہ وہو قادن بسجستان، کہتے ہیں میرے والد محترم نے ایک خط لکھوایا، میں نے وہ خط لکھا، قاضی سجستان ان کے نام یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ذکر کی گئی، اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان، کہتے ہیں کہ میں تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ جب بھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو نا، غصے والی کیفیت میں فیصلہ نہ کرنا۔ اس پر پھر انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحکم احد بین اثنین وهو غضبان، کہتے ہیں میرے آقا سے میں نے خود سنا ہے، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو کے درمیان فیصلہ کرو نا، تو کبھی بھی غصے والی کیفیت میں فیصلہ نہ کرنا۔ تو ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ فیصلہ کرنے والا غصے والی کیفیت میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ خاندان کے بڑے جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات نزائی کیفیت چل رہی ہوتی ہے اور اسی وقت فیصلے کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بعض اوقات اس کیفیت میں ہوتا ہے جس کیفیت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات فیصلہ کرنے والا نا، وہ کسی ایک کی سائڈ لے کے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاندانی طور پہ بھی جو فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ پنچایتوں میں جو فیصلوں کا سلسلہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہم شریعت مطہرہ کہاں اجازت دے گی اس طرح کے فیصلے کرنے کی؟ اچھا، اسی میں مزید اگر آپ دیکھیں تو جو احتیاطیں ذکر فرمائی گئیں، بھوک والی کیفیت میں بھی فیصلہ نہ کرو، پیاس والی کیفیت میں بھی فیصلہ نہ کرو۔
اللہ اکبر،
جب بھوک کی شدت ہے اور پتہ ہے کہ فیصلہ کر کے اس کے بعد کھانا کھانا ہے، پھر تو کہ جلدی جلدی نمٹا ہو تاکہ جلدی جلدی فراغت ہو اور دسترخوان سجے اور دسترخوان پر جا کر بیٹھے، تو اس کیفیت میں فیصلہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح دیگر اور بھی کئی ایک چیزیں، اچھا یہاں تک بھی ذکر کیا گیا کہ فیصلہ کرنے والے نے جن دو کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے نا، ان سے میل ملاقات میں، بات چیت کرنے میں، ان کو بٹھانے میں، ان کو پروٹوکول دینے میں بھی ذرہ برابر فرق نہ کرے۔ تو خاندانی سطح پر، دفاتر کی سطح پر، پنچایت کی سطح پر یا نچلی سطح پر جتنے بھی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر کون رکھے گا؟ تو بہتری والی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کا انداز ہے، جو شریعت مطہرہ کا عطا کردہ اسلوب ہے، ان ساری چیزوں کو بندہ پیش نظر رکھے۔
اگر شریعت مطہرہ کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو پنچایت تو بسا اوقات ایسے فیصلے کر دیتی ہے جو مطلب ہے کہ عقل میں بھی نہیں آتے۔ بالفرض کسی نے کوئی گھر میں طلاق ہو گئی تو بڑے بیٹھتے ہیں، پنچایت بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کے جناب کہتے ہیں چلو جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو ٹھیک ہے جی اپنا گھر آباد کرو،
60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور تمہارا چیپٹر کلوز۔ جبکہ طلاق کے معاملات میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کہاں سے آ گیا؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی سامنے آتی ہیں کہ جن میں نچلی سطح پہ قوم فیصلے کر جاتی ہوگی، خاندانی سطح پر جن کے بارے میں فیصلے کر دیے جاتے ہوں گے۔ اچھا، ایک مثال تو آپ نے یہ ذکر فرمایا، اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے کہ اس طرح کیا جاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانے کے بغیر والے بھی ایسے ایسے کیسز بھی بعض اوقات ہوتے ہیں۔ مجھے یہ چند دن پہلے ایک صاحب ملے، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک فیصلہ ہوا کسی جگہ پہ، اس نے تین طلاقیں دے دی، تین طلاقیں ہو گئیں، اور اسے کہا گیا کہ تم، لڑکی کو کہا گیا کہ پنچایت نے فیصلہ کر دیا، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اچھا، اسے شاید وہ پتہ نہیں ہوگا شریعت مطہرہ کے حکم کا یا اس طرح کی چیزوں کا علم نہیں ہوگا، کہ ایک ہمارا عالمی ہے یہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، دین کیا فرماتا ہے، پتہ بھی نہیں، پوچھنے کا ذوق بھی نہیں، تو واپسی کا سلسلہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے تین طلاقیں دے دی، دوبارہ پنچایت نے فیصلہ کیا تجھے واپس جانا ہوگا۔ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، خاندانی سطح پر فیصلے کرنے والے بھی ان چیزوں کے پابند تو ہیں، نجی سطح پر فیصلے کرنے والے بھی ان چیزوں کے پابند تو ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور ایک چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں اس طرح کی راہوں کی طرف بڑھانا، سلسلے کو لے کر آگے چلنا، جھگڑے کو طول دیتے چلے جانا، یہ تباہی در تباہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاندان کا کوئی بندہ ان کے سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اگر کوئی ان کے گھر میں گیا تو ساری برادری سے وہ بھی نکل گیا۔
یہ تو پھر اور معاملہ ہو گیا نا، قطع رحمی والا بھی، رشتہ توڑنے والا، تو اس میں تو اور بھی
ساری چیزیں اس میں آئیں گی نا۔
جی جی،
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جڑے خاندان دے بٹیرے نا، وہ نہ شرعی معاملہ نو جاندے نہ او دے مطابق، بلکہ وہ یہ تکتے رہے کہ ایک کڑی ہے، یہ طلاق ہوگی تو کل نوں ادا کے بنے گا، بچے نے بچے رول جان گے، بڑے لگے، وہ اپنی خاندانی سہولتاں تک کے فیصلہ کرتے نہ کہ شریعت تک کے، جڑے کہ سریحن ہی غلط ہوتے رہے، ساری زندگی وہ بےچارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ اس پنچایت دے سر ہوئے گا۔
اچھا، بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ایسا بنتی ہے کہ اللہ شہری دین والا جڑا سلسلہ ہوتا نا،
یا
اللہ شہری والے سلسلے سے نا بعض اوقات کم بد جاتا ہے، پتر میں بیٹھے ہاں، تمہوں کسی قسم کی ٹینشن لین کی لوڑ نہیں،
بالکل
کوئی ایک سنا دیا تو دو سنا، تھپڑ مار دیا تو ڈنڈا مار،
بالکل
اس طرح کے سلسلے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ہوتی ہے کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ ایک شہر میں اس طرح یہ کیفیت ہوئی کہ جس طرح یہ بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک صاحب اپنے بائک پر بازار پہنچے اور انہوں نے نا ایک دکان کے سامنے جا کر اپنا بائک کھڑا کیا۔ جب یہ اسٹینڈ سیدھا کر کے اپنا بائک کھڑا کرنے لگے تو دکاندار نے کہا کہ یہاں موٹر سائیکل کھڑا نہیں کرنا۔ انہوں نے اسٹینڈ سیدھا کیا، موٹر سائیکل وہاں کھڑا کیا، اس کو سائڈ سے لاک کیا، کہنے لگے لو کھڑا کر دیے، کر لو جو کرنا ہے، چل لو کھڑا کر دیے، کر لو جو کرنا ہے۔ دکاندار دکان سے نیچے اترا، اس نے زور سے تمانچہ رسید کیا، تجھے منع نہیں کیا، موٹر سائیکل یہاں کھڑا نہیں کرنا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکلا اور دو چار پانچ منٹ کے بعد اپنے ساتھ کو لڑکے لے کر آ گیا، اگر دکاندار کو مارنا شروع کیا۔ اب وہ چار پانچ تھے، دکاندار اکیلا تھا۔ بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ مارکیٹ والے نا سارے ایک ہوتے ہیں، کسی دکاندار کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سارے نکل آئیں گے۔ تو وہ چار پانچ تھے، جب اس ایک کو مارنا شروع کیا تو ساتھ والے کچھ اور بھی جمع ہو کے آ گئے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، قرابت دار، تعلقہ دار، دوست احباب، وہ بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ اب یہ نا کوئی تقریباً کو 12-15 افراد کا آپس میں ایک دنگل سجا۔ اتنے میں کسی نے 115 پہ کال کر دی، پولیس آ گئی۔ جب ماحول گرم ہوا نا تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پولیس فوری طور پر نا وہ بیچ میں سینگ نہیں پھنساتی، وہ سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ڈنڈے سوٹے چل رہے ہیں۔ اب کسی کا وہ بازو کٹا ہوگا، کسی کا سر پھٹا ہوگا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی، کسی کو اور چوٹ آئی ہوگی۔ جب یہ تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوا نا، وہ آگے بڑھے، سب کو گاڑی میں ڈالا، تھانے لے گئے۔ اب سارے جیل میں ڈال دیے گئے، وہ 12-15 افراد ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یہ ہوا کہ جناب وہ کچھ وقت تو یہ ہسپتال، مرہم پٹی سب کرنا کرانا، ہاسپٹل کے چکر، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر صرف ہاسپٹل کے چکر تو نہیں ہے، آپ تو جناب وہ تھانہ بھی آ گیا، تو کورٹ بھی آ گیا، تو کچہری بھی آ گئے۔ اب تاریخوں پہ تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ تقریباً چلا ہوگا شاید کو 2-3 سال ہی ہے اس کے آس پاس۔ اب ادھر سے بھی تاریخیں چل رہی ہیں، ادھر سے بھی تاریخیں چل رہی ہیں، انہوں نے اپنا وکیل کیا ہوگا، انہوں نے اپنا وکیل کیا ہوگا، ہاسپٹل کے خرچے الگ، جو زخمی ہوئے وہ تکلیف الگ، اور کئی زخم اس طرح کے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چلیے کچھ وقت تک یہ کورٹ کچہری کے دھکے کھانے کے بعد اب ایک فریق نے ایک دن وہ جج سے بات کی کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کسی طرح نہ یہ معاملہ کلوز ہو جائے، حل بتائیے، حل کیا کریں؟ وہ کہتے ایک ہی حل ہے، صلح کر لو، ایک ہی حل ہے، صلح کر لو۔ معاملہ چلا کہاں سے تھا؟ موٹر سائیکل یہاں کھڑی نہیں کرنی، یہیں کھڑی کروں گا، کر لو جو کرنا۔ جب موٹر سائیکل یہاں کھڑی نہیں کرنی، یہاں سے معاملہ چلا، ٹانگیں ٹوٹیں، سر پھٹے، بازو کٹے، اور یہ سب کرنے کرانے کے بعد ہاسپٹل کے چکر، تو کورٹ کچہری کے چکر، اور وکیلوں کی فیسیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کرانے کے بعد،
نقصان کر کے
اتنا کچھ دوڑنے کے بعد انہوں نے پوچھا جناب حل کیا ہوگا؟ انہوں نے تین لفظوں پر مشتمل جملہ کہہ دیا، صلح کر لو۔ بس تو پہلے ہی صلح سے رہتے،
جی جی،
پہلے پیار محبت سے رہتے، جب پیار محبت سے رہتے تو ان سارے چکروں سے بچ جاتے۔ چاہیے اتنے سال دھکے کھانے کے بعد صلح کی ہے، اتنا دوڑنے کے بعد، اتنا خرچہ کرنے کے بعد صلح کر لی ہے، تو پہلے ہی اگر پیار محبت میں رہتے، وہ موٹر سائیکل کھڑا کر لیا تھا تو کیا تھا؟ واقعی آزمائش والی صورت ہی منع کر دیا، یہ کسی اور جگہ کھڑا کر لیتا تو کیا تھا؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تمام تر معاملات میں یہ اللہ شری والی جو بات ہو رہی تھی، بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی، ہم ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔
وہ ہمارے ادھر شہر میں نا ایسا ہوا تھا کہ بچوں کی لڑائی ہوئی، بچوں کی لڑائی پہ پھر آگے بڑے بیچ میں آئے، پھر جناب تھانے کچہریاں، یہ سارا جس طرح آپ نے بیان کیا نا، یہ سارا ہونے کے بعد، وکیل کرنے کے بعد، آخر میں کیا تھا کہ جنہوں نے زیادتی کیا وہ معافی مانگ لے، صلح کر لے،
معافی مانگ لے، چیپٹر کلوز،
چیپٹر کلوز۔
آخر
میں ہوا بھی یہی،
ایک کورٹ سے اوپر والے کورٹ، اس سے اوپر والے، اس سے اوپر والے، نکلتے نکلتے جناب پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں۔
جی جی جی،
اینڈ آ کر یہی ہونا، صلح کر لو،
صلح کر لو، تو صلح پہ ہی بات ختم ہو گئی۔
اصل میں یار جی، پہلا تو ہوتا ہے اپنے پیسے کا گبار، کسی نو ہوتا سی بندے بڑے آ، لیکن جنہیں ٹر ٹر کے تھک جاتے رہے، پیسے خرچ کر کر کے تھک جاتے رہے، پھر جان چھڑا دے رہے، پھر وہ آدھے کسی طریقے سے ساری جان چھٹے، جان چھٹنے کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے راضی نامہ کر۔
ہمارے آقا کے انداز کیسے تھے؟
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔
ہمارے آقا کے فیصلے تو شاندار، جاندار، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کے بارے میں فیصلے کیا کیے؟ وہ بھی فیصلے ہی تھے نا، ان کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ کیا تھیں، اور یہاں جو فیصلے ہوئے وہ کیا تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مشعل راہ ہے۔
بعض لوگ ایسے نہیں تھے جڑے جرم کرتے ہیں، جرم کرنے تو بعد اگر کوئی پرے وغیرہ پوے نا، تو بڑے گروکھڑ جے بندے اپنے گواہ بنا لیندے نے، ایفو جے بندے جڑے بڑے ڈٹائی نال جھوٹ مار دے نے، اور سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ ثابت کر دیندے نے۔ بسا اوقات ایسا ہوندا ہے کہ وہ بندہ طاقتور ہوندا ہے، تے جڑے گواہ نے بیچارے غریب ہوندے نے، وہ ڈردے اس تو گواہی صحیح نہیں دیندے، جو کچھ آ کے اس طرح دیندے نے۔ اس موقعے تے جڑے سرپنچ ہون فیصلہ کرنے والے، انہوں نے کہڑی کہڑی چیزوں مد نظر آ کے فیصلہ کرنا چاہیے؟
میں وہ بار بار دوبارہ اس چیز کی طرف بھی توجہ دلاواں گا کہ ہر فیصلہ پنچایت کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے، نہیں اس سطح سے جڑا فیصلہ نا وہ اس سطح سے ہوئے گا۔ خاندانی فیصلہ آئے، پنچایت کا فیصلہ آئے، سرپنچ نے فیصلہ کرنا ہوئے، نمبردار نے فیصلہ کرنا ہوئے، کسی نے بھی فیصلہ کرنا ہوئے، ہر فیصلہ اس سطح سے نہیں ہوتا۔ جڑا اس سطح کا فیصلہ ہے وہ ذرا اس سطح سے ہوئے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت زینب بنت ام سلمہ، اے روایت کر دیا نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ فرمایا نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تختصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم الحنا بحجته من بعد فانما اقضی بینکما علی نحوی ما اسمع فمن قضیت له من حق اخیه شیئا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِنَ النَّارِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسیں اپنے معاملے لے کے میرے کو آمدے ہو، تھوڑے جھگڑے تھوڑے آپس دے معاملات یہ میری طرف آمدے نے، تو بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ تھوڑے وچوں کوئی جڑا ہے وہ اپنی دلیل دین لگے ہاں، اپنی حجت بیان کر لگے ہاں، اپنی گواہی بیان کر لگے ہاں، وہ اس طرح کا انداز اپنا ہے کہ ظاہری طور پہ جڑا نا وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ بندہ حق تے یہ طرف فیصلہ ہوئے گا۔ شریعت مطہرہ کا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو ظاہر تے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو غیب دا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماندا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، حضور غیب دیاں خبراں دینے کنجوسی نال کم نہیں لیندے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، غیب دا جانن والا اللہ اپنے علوم غیبیہ کسی تے ظاہر نہیں فرماندا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں جنو چاہے رسولوں جو جس سے اللہ راضی ہے اللہ سب تے راضی ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اے عام لوگو اللہ دی یہ شان نہیں کہ تانوں غیب تے مطلع فرمائے، وہ اپنے رسولوں میں جنو چاہے چن لوے، اللہ اپنے رسولوں نو غیب دا علم عطا فرماندا ہے، ساڈے آقا تے سید الانبیاء نے، بے شک کتنے معاملات اس طرح دے نے کہ حضور جان دے نے جڑے فیصلہ لے کے آ رہے ہیں سرکار دی بارگاہ وچ، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سرکار جاندے نے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واسطے ایک دستور دینا ہے، ایک انداز دینا ہے، ایک طریقہ کار دینا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری گواہاں دے فیصلہ فرمایا، میرا آقا فرماندے نے بعض اوقات اس طرح دی صورت ہوندی ہے، کوئی جاندے نے تاں ہی ذکر فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ حجت قائم کر رہا ہے نا، جڑا بندہ گواہی قائم کر رہا ہے وہ جھوٹا ہوندا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ اس طرح دا ہویا، میں فیصلہ تو اس تے کراں گا جو میں سنے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں میں فیصلہ اس تے کراں گا جو میں سنے ہیں، لیکن اگر حق کے دے خلاف ہویا تو جڑا زیادتی کرنے والا نا قیامت والے دن جہنم دا عذاب انہوں بھگتنا پے گا، کس نے واضح طور پہ میرے آقا نے گل فرمائی۔ تو اگر کوئی جھوٹی گواہی کھڑی کر کے، جھوٹی گواہی قائم کر کے فیصلہ لے لیندا ہے، یہ کورٹ کچہری تو لوے، پنچایت کو لوے، سرپنچ کو لوے، نمبردار کو لوے، یا اپنے خاندان دے وڈیاں کو لوے، کسے بھی سدا دے جھوٹی گواہی قائم کر کے فیصلہ انہیں لیا، فیصلہ کرنے والا وہ سمجھ رہا ہے کہ گواہی درست ہے۔ اگر وہ بھی کوئی آپس کو میل جول دا سلسلہ ہے تو پھر تو بھی مجرم ہوئے گا، لیکن اگر وہ درست فیصلہ کر رہا ہے، گواہیاں دے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، گواہ جھوٹے نے وہ بری ہے، لیکن جھوٹے گواہ کھڑے کرنے والا یہ بری نہیں ہے، انہوں کل قیامت دن ادا بھگتنا پے گا۔
ایک تسی آخدے ہو پئے کہ سارے جڑے فیصلے نے نا یا کیس نے جڑے سارے یہ سارے پرے والے نہیں ہوتے، ہوں یہ اسی کس طرح چنیے کہ کیڑا کیس پرے والا ہے، کیڑا کیس عدالت جان والا ہے؟
اے سب چھوٹے موٹے جڑے روتین دے معاملات نا، ہر زی فہم بندہ سمجھدا ہے، ہر زی شعور بندہ سمجھدا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے جڑے معاملات آپس وچ بعض اوقات ہوندے نے، کوئی ان بن ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو گیا، وہ تو ذرا گھر دے معاملے گھر چ ہوندے نے، خاندان دے معاملے خاندان چ ہوندے نے، نچلی سطح تے کئی معاملات ڈیل کیتے جاندے نے۔
اصل ساڈا اے نا وشوار علاقے ساڈے قتل تک دے جڑے ہوندے نے معاملے، وہ بھی اپنی پرے اچ بہ کے نبیڑدے نے، عدالتاں چ نہیں جاندے۔ چوری شوری تو خیر عام کیس نے جڑے کہ عدالتوں سے جان کی بجائے وہ آدھے سے اپنے خاندان سے اپنے پریا سے اپنی اتنے برادری مکا گے، انہوں نے متعلق پھر کے کیتا جائے،
انہوں نے متعلق تسی کی کرنا ہے، نہیں تسی کی چاہتے ہو کی ہونا چاہیے؟
اسی چاہتے ہیں کہ اس چیز دی
حد بندی ہو، ساڈے ذمہ جڑا نا صاحب، ساڈے ذمہ صرف ذکر کرنا سمجھانا، اگر کوئی قتل دا فیصلہ بھی خود کردا ہے کہ قتل دا فیصلہ ہے کہ جناب انہوں فائر مار دیا جائے، ہوں تو فرماؤ جی دسو یہ کرنا ہے، تو سارے متعلق ہے ہی نہیں ہے،
ہو سکتا ہے جی فیر بربار ہوئے نا تو پھر پتہ لگے نہیں ہے، گواہ ہور پہ آخر ہے تو یہ ہو رہا تو بھائی یار یہ تو بندہ غلط مار رہا ہے، پھر وہ سارا گناہ
جلد بازی تو کوئی بھی فیصلہ کسی بھی سطح نہیں ہونا چاہیے، لیکن گل ہوئی ہے کہ جڑے اس طرح دے ایشو نے وہ ظاہر نچلی سزا تو انہوں نے فیصلے نہیں ہونگے، جڑے معاملات کی گل بات ہو رہی ہے نا وہ چھوٹی موٹی دو بھراواں کی آپس سے لڑائی ہو گئی، بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے جی نے سانو اپنے ویاہ تو نہیں بلایا، میری ماں بیمار سی پتہ نہیں کرنا آیا، اس نے جناب کو انبن ہوئی، معاملہ گرم ہو گیا، ہوں کوٹ کچہری کا کیس ہی نہیں ہے، آپس سے رل مل کے پیار محبت نال سمجھا کے صلح کرا دیو۔
صحیح ہے،
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس سے برا برا نے اپنے براواں صلح کرا دیا کرو۔
صحیح ہے،
جڑے چھوٹے موٹے معاملات نے وہ خاندان وچ ڈیل کیتے جاندے نے، پریا وچ ڈیل کیتے جاندے نے، پنچایت وچ ڈیل کیتے جاندے نے، ہاں بعض ایریا چ ہو سکتا ہے اس طرح دی صورت ہوے کہ وہ قتل دے فیصلے بھی اتھے ہی کردے ہون، جائیداد دے فیصلے بھی اتھے ہی کردے ہون، کروڑاں دے پراپرٹی دے فیصلے بھی آپس وچ مل جل کے بہ کے اس انداز نال کردے ہون کہ وہ ادھا حق کینوں دوا دیتا، ادھا حق کینوں دوا دیتا۔
بعض فیصلے ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور بعض فیصلے دوسروں کے بارے میں ہوتے ہیں، ذاتی فیصلوں کے بارے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
ذاتی فیصلے جو ہیں ذاتی فیصلے تو ہوں گے کہ میں نے شادی کہاں کرنی ہے، کاروبار کون سا کرنا ہے، یا کوئی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے یہ پڑھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے، میں اس فیلڈ کو اختیار کروں یا اس فیلڈ کو اختیار کروں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ بندہ خود اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا، بعض کچھ اہداف ہوتے ہیں ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا، اس فیلڈ کے ماہر افراد ان کو مشورے میں لے کر اعتماد میں لے کر ان سے پوچھ کے جو ان مراحل سے گزر چکے اور کئی ایک تجربات کر چکے وہ ان سے پوچھ کر مشورہ کرے گا، اور جو دیگر آپسی معاملات میرا ہیں آپسی معاملات میں جس طرح ہماری کافی ساری گفتگو ہو چکی ہے اس کے مطابق اس سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہے میں نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اپنا تو میں وہ جس طرح سوچ بچار اور سارے معاملات ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی اس چیز کو لے کر آگے بڑھوں۔ ایمان والے کا کام جو ہے نا وہ تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے، غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایمان والا جلد بازی میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا، پھر اس پر نا بڑی پیاری مثال دی، فرماتے ہیں کہ ایمان والا یہ رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح نہیں ہوتا،
اللہ
رات میں جنگل سے یا کسی جگہ سے لکڑیاں چن کر لانے والا، اس کو جو ملتا اٹھا کے، اندھیرا ہے نا تاریکی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، جو ملا اٹھا کے گٹھلے میں ڈال دیا، جو ملا اٹھا کے گٹھلے میں ڈال دیا۔ اب یہ گھر لے کر آ گیا، اگلے دن گٹھڑا کھلا، دن کے اجالے میں اب یہ چیک کر رہا ہے کہ رات کو کیا لے کر آیا ہوں۔ اب جو بھی آ گیا تو ہر لکڑی جلتی نہیں ہے اور ہر لکڑی فائدے کی نہیں ہوتی، بعض لکڑیاں بھی اس طرح کی ہیں کہ جن کو اگر جلایا جائے تو وہ مختلف طرح کی بیماریوں کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، ان کا دھواں بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ کئی ایسی لکڑیاں بھی ہیں جن کا گھر میں جلانا جو ہے یہ سانس کے امراض بھی پیدا کرتا ہے، اور کئی ایسی ہیں جن کا جلانے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب عود بھی ایک لکڑی ہے، لکڑی ہے نا، تو اب اس کی کیفیت کچھ اور ہے اور ایک عام لکڑی اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو ایمان والا اس طرح کے فیصلے نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز مزید میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات نا بڑے چھوٹوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا جب چھوٹے کے بارے میں فیصلہ کرے یا ایک نے دوسرے کو کوئی مشورہ دینا ہو تو وہ بھی اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دے نا، یا اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں اگر بڑھیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے تلامذہ کے بارے میں، اپنے شاگردوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں مختلف فیصلے فرمائے ہیں، اسے کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے، کہ جس کو جس فیلڈ کی طرف بڑھایا نا وہ اس فیلڈ کا استاد بن کے سامنے آیا۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری ان کو دیکھ لیں، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی ان کو دیکھ لیں، مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی ان کو دیکھ لیں۔ اور ایک مثال میں آخری بیان کر کے گفتگو کلوز کروں گا، امام عامر شعبی یہ گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا وہ بازار کی طرف جا رہا ہے، فرمانے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بازار، کیوں؟ تجارت کی غرض سے؟ بیٹے علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے؟
اللہ
جی کبھی کبھی جاتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں تمہارے اندر جو چیز دیکھ رہا ہوں نا، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔
اللہ
اب یہ بھی ایک فیصلہ ہے، تجارت کی غرض سے جانے والے کو علماء کی صحبت کی طرف بڑھانے کا فیصلہ۔
سبحان،
تم اس فیلڈ والے نہیں، اس راہ والے ہو۔
سبحان،
انہوں نے پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، دین پڑھنا شروع کیا، اور یہی نوجوان تاجر امام اعظم ابو حنیفہ بنے۔ بیٹے تم اس راستے والے نہیں ہو۔
استاد ایک جوہری ہوتا ہے جہاں کہ شناخت کر لینا کہ شیشہ کہ اہی رہ۔
ماشاء اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔